الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولا يصلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب اس تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصی عنایات کے صدقے آج ہم اقلیم ولایت کے شہنشاہ نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب اخر رسول زوج البتول سیدنا مولانا الامام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے یوم شہادت کے حوالے سے ہم تمام جمع ہیں. الحمدللہ ہر سال کسی نہ کسی حوالے سے مولا کائنات فاتح خیبر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے مناقب و فضائل و خصائل ذکر کرنے کی سعادت مختلف حوالوں سے الحمدللہ حاصل ہوتی رہتی ہے، اور بالخصوص سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے احوال سے جو اہل سنت و جماعت کی عقیدت اور تعلق اور جو نسبت ہے، والحمدللہ مختلف عنوانات پر ابھی آپ کے سامنے بچے نے واضح کیا کہ مختلف جہتوں سے اس کے طریقوں کو ذکر کیا جاتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو ہماری دیگر اور موضوعات پر بھی ہو چکی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی باضابطہ اسی وقت آپ کا بیعت کرنا، اس پر اہل سنت و جماعت کے مضبوط دلائل اور شیعت کے دلائل کے مکمل جوابات، الحمدللہ وہ خلافت سیدنا صدیق اکبر اور ان عنوانات کو جو ذکر کیا، اگر آپ چاہتے ہیں تو کرنٹ اعتراضات جو رابضی کرتے ہیں اس کے مکمل جوابات تحقیق کے اہل سنت کی جانب سے جو ہوتے ہیں وہ ذکر کر دیے گئے ہیں. وقت کے اختصار کی بنا پر آج ہم صرف چند باتوں پر ہی اختصار کریں گے، اور چند باتوں کو ہم خاص طور پر ڈسکس کریں گے. فضائل پر مکمل طور پر الحمدللہ ہمیں بولنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ ذخیرہ اہل سنت کے اندر فضائل مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب کس قدر ہیں وہ الحمدللہ ہم نے ذکر کیے ہیں، لیکن خاص طور پر ضرورت اس امر کی ہوتی ہے ہمارے وہاں یہ چیز زیادہ ہے کہ فضائل ہی کو ذکر کیا جائے، بہت اچھی بات، لیکن نوجوان نسل کے لیے صرف اس پر اختصار کرنا ایک بہت بڑا نقصان ہے. جہاں آج انٹرنیٹ تحقیق مباحثہ ڈبیٹ کا ایک زمانہ آ چکا ہے، تو آج صرف سیدنا علی کے موضوع پر گفتگو کر کے چھوڑ دینا یہ عوام پر ظلم ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت کے نظریات اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے تاریخی معاملات، آپ کے خلافت میں وقوع پذیر ہونے والے معاملات، اور وہ معاملات جس کو اہل سنت کے خلاف دلیل بنا کر باقاعدہ اہل سنت کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، یہ دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، نوجوانوں کی فکر، ان کی جستجو، ان کی تعلیم، ان کی نالج ہم سے سوال کرتی ہے کہ آخر اس کے بارے میں اہل سنت کیا نظریات رکھتے ہیں۔ درس سیرت پر الحمدللہ ایک بنیادی بات یہاں پر آپ سن لیں، درس سیرت جو ہم الحمدللہ رمضان کے علاوہ ہر اتوار کے دن بعد نماز ظہر کرتے ہیں، اس میں جو جو مسائل آ جاتے ہیں اس کی تشریحات ہم کرتے ہیں، تو الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے لے کر تقریباً 6.5-7 سال اس پر محیط ہو گئے ہیں، ہم نے اب تک الحمدللہ حجۃ الوداع سے لوٹ کر حضور کی وصال سے ایک ہفتہ پہلے تک کے موضوع کو مکمل کیا ہے، اور تحریس نعمت کے لیے پوری تفصیل کے ساتھ اس میں جتنے مسائل اور احوال نکلتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم نے ذکر کیے ہیں۔ خاص طور پر یہ توجہ میں نوجوانوں کو دلاؤں گا، اگر وہ ذوق رکھیں اور وہ اتنے میچیور ہوں اہل سنت کو سمجھنے کے لیے، صرف فضائلی کے پیچھے لوری لو رہے ہو تو پھر میرا ان سے کوئی خطاب نہیں ہے، جو تحقیق رکھتا ہے، جو جستجو رکھتا ہے، میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو اپنے آپ کو اٹھا کر کسی اور منزل پر لے جانا چاہتا ہے، جو گہرائی اور ڈیپ کو سمجھنا چاہتا ہے، میں اس سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سنجیدہ ہونا چاہیے محبت کے اندر، ہر زاویے سے بندے کو بات کرنی آنی چاہیے، ہر زاویے سے اپنے بزرگوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اپنے نظریات کی حفاظت ہونی چاہیے، دین کو صرف جس کو معذرت کے ساتھ ٹیلم ٹالی کہتا ہے نا کہ بس گزارا کرنا، بس سن لیا، بس ایک بات ہی کافی تھی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ نہ کبھی فکر میں ترقی کر سکتے ہیں، نہ قوم کے لیے کبھی وہ کوئی بہترین رہنما بن سکتے ہیں، جب تک مکمل طور پر جن سے عقیدت اور محبت ہو اس کا احاطہ۔ مانا کہ یہ سنگلاخ وادی ہے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو اپنے منصب سے ہٹ جائیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میدان میں اتر کر اہل سنت پر آنے والے جتنے تیر ہیں اس کے مقابلے کے لیے، نوجوانوں کے عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے، چاہے وہ نظریات کے حوالے سے ہو، کسی شخصیت کے احوال کے حوالے سے ہو، اس میں آپ یقین ایک فصیل ایک دیوار باندھیں عقائد کے حوالے سے، جو اہل سنت کے رسوخ نظریات جو علماء نے مرتب کیے ہیں اس کو آگے لائیں، اور دور کے چیلنجز جتنے ہیں اور دور کے جتنے مقابلے کی باتیں ہیں اس کو فیس کریں، اور سامنے آ کر نوجوانوں کے اور عوام اہل سنت کے ایمان کے تحفظ کے لیے اپنی خدمات کو انجام دیں۔ یہ ہمارا گویا کہ غرض ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی اس کے علاوہ سروکار نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی ہم بینیفٹ عوام سے حاصل کریں، یہ نہیں ہوتا، صرف یہ مقصد ہے کہ جو خدمت ہے اس کو پیش کر دی جائے۔ سیرت میں میں نے آخری ایک بحث ہم نے کی ہے، تقریباً 9 یا 11 درس پر وہ بحث ہے، وہ نیٹ پر موجود ہے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب غدیر خم کے مقام پر پہنچے ہیں، یا غدیر خم کے مقام پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا، اور یمن میں مارکے کے لیے، سریے کے لیے روانہ کیا، اور یہاں پر سرکار نے سیدہ زہرا اور دیگر خواتین اپنی ازواج کو لے کر سرکار حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے آئے۔ یہاں سے حضور مدینے سے مکہ آ رہے ہیں، اور ادھر سے حضرت علی کو خبر پہنچ گئی کہ سرکار آ رہے ہیں، سرکار نے پیغام بھجوایا تو حضور نے فرمایا کہ تم یمن سے مدینہ نہ آؤ، یمن سے ڈائریکٹ مکہ آؤ، ہم وہاں ملاقات کریں گے۔ تو حضرت علی یمن سے لشکر کشی کرنے کے بعد، معاملات کو مکمل کرنے کے بعد، جب آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی معیت میں حضور کے ساتھ مدینے سے ہیں، حضور ان کو خود لے کر آئے اپنی بیٹی کو، اور وہاں سے سیدنا علی آئے ہیں۔ تو راستے میں یوں ہوا کہ یمن کے اندر کچھ مال غنیمت جمع ہوا، جس میں کپڑا وافر مقدار میں تھا، وہاں پر سوال ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی نے ایک شخص کی ذمہ داری لگائی کہ یہ امانت تم رکھو، اس کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے جائیں گے، سرکار جو اشاع فرمائیں گے اس طریقے کے ساتھ اس چیز کو خرچ کیا جائے گا۔ اس شخص کے پاس کچھ لوگ رونے دھونے والے آ گئے، حضرت دے دیں، وہ ان کو رحم آ گیا، کچھ چیزیں انہوں نے دے دی۔ جب دے دی یہ بات حضرت علی کو پتا چلی، حضرت علی نے ان کو بھی بلایا اور جن کو دیا تھا دونوں کو بلایا، ان سے کہا مال واپس کرو، تم نے لیا کیسے؟ تو مال واپس کروایا اور کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے تو تم جو ہے اس کو تقسیم نہیں کرو گے۔ کہیں گے حضور مجھے رحم آ گیا، خیر مسئلہ ختم ہوا، لیکن لشکر میں سے کچھ چیمی گویاں ہونا شروع ہوگی کہ حضرت علی نے واپس کیوں نہیں لیا جب دے دیا تھا۔ تو یہ مخمصہ ہونا شروع ہوا، یمن سے ڈائریکٹ مکہ شریف پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا، حج قران کیا، اور اس کے بعد حج مکمل کرنے کے بعد، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کے بالکل قریب، کیونکہ ذوالحجہ ہے، حج کا مہینہ ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ربیع الاول میں وصال فرمایا ہے 2 تاریخ کو، تو یہ بالکل قریب کلوز ہے. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا اور سب سے بڑا مرحلہ تھا، اس لیے کہ حضور نے مدینہ میں خود اعلان فرما دیا کہ جو میرے ساتھ حج پہ جانا چاہتا ہے چلے. تو اب کون نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے گھر کی حاضری ہو اور محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو. تو ہر شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہوا، اور ہزاروں کا لشکر، جس کے بارے میں آتا ہے روایت کے اندر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، کہ عرفات کے میدان میں جب آقا نے خطبہ دیا تھا تو 1,24,000 سے زیادہ صحابہ موجود تھے. کوئی لاؤڈ اسپیکر، کوئی چیزیں نہیں تھیں، سرکار گفتگو فرماتے تو آخری سرے تک آدمی کو آواز پہنچتی، جس طرح حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو آواز پہنچتی. حضرت اسامہ بن زید حضور کے ساتھ عرفات کے میدان کے اندر آپ کی اونٹنی پر جلوگر تھے، اور سکوت اور دیوانگی اور خاموشی کا عالم یہ تھا، حضرت اسامہ کہتے کہ میں خود دیکھتا ہوں کہ سرکار کی اونٹنی جو قصوہ تھی وہ اپنے دانتوں کو چبا رہی تھی، کیونکہ اونٹنی کی عادت ہوتی دانتوں کو چبانا، اس کے منہ سے رال اور جھاگ گرتا ہے. تو کہتے ہیں صحابہ اس طرح حضور کا خطاب سنتے تھے کہ اونٹنی کے منہ کا وہ لعاب ان کے منہ پر گر رہا ہوتا تھا اور گر کر منہ پر پھیل رہا ہوتا تھا، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا تھا، وہ سرکار کے رخ انور کو دیکھ کر خطاب سن رہے ہو. تو یہ انداز گویا کہ عرفات کے میدان کا تھا، اور 1,24,000 سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین گویا کہ وہاں پر موجود تھے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حج مکمل فرمایا، سارے مسائل وہ پورا ہم نے ذکر کیا، حج کیسے ہوا، حج کے کیا مسائل تھے، سرکار کتنے دن میں پہنچے، کہاں کہاں قیام کیا، کون سے راستے کو حضور نے اختیار کیا، مکے میں کہاں سے داخل ہوئے، مکے میں قیام کہاں پر کیا، کب آپ منا نکلے، منا میں کتنا دن رہے، عرفات میں کہاں ٹھہراؤ کیا، مزدلفہ کیسے پہنچے، مزدلفہ میں حضور کہاں رہے، منا میں پھر 10 کو حضور نے کیا کیا، 11 کو کیا کیا، 12 کو کیا کیا، کب تک حضور رہے، یہ پوری تفصیل ہم نے اس میں ذکر کر دیا ہے سیرت کے بیان کے اندر، اور جو جستجو رکھتا ہے تو ہمارے بچوں سے رابطہ کر سکتا ہے. اس کے بعد جب حضور وہاں سے روانہ ہوئے مدینے کے لیے، تو خم ایک جگہ تھی جو جنکشن تھا، گڑھ مرکز تھا، وہاں سے سارے راستے الگ ہوتے تھے، یمنی یمن کی طرف چلا جائے، مصری مصر کی طرف چلا جائے، شامی شامی کی طرف چلا جائے، حجاز کے لوگ رہ جائیں، تو وہ مرکز ایک جگہ تھی جس کا نام تھا خم. کیا تھا؟ خم. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں ایک بات بیان فرمائی تھی کہ کیا ہو گیا لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ علی نے جو فیصلہ کیا وہ غلط تھا. کس نے کہا یہ فیصلہ غلط تھا؟ اب سارے مجمع کو جمع کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں دیگر چیزوں کو ذکر فرمایا، وہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت و شان کی بڑی عظیم جزوی فضیلت ذکر فرمائی. فرما من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہوں. یہ ہے پورا واقعہ، یہ شیعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ حدیث، یہ روایت ہمارے خلاف استعمال کرنے والی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور اسی پر یہ سب سے زیادہ ڈینگے مارتے ہیں، جبکہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ منافق کی اور مومن کی پہچانی مولا علی سے ہوتی ہے، احادیث موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ جو حضرت علی سے محبت کرے وہ مومن ہے، جو آپ سے چڑ جائے وہ منافق ہے، ٹھیک ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، وہ خود فرماتے تھے کہ ہم منافقین کا تعارف اور ان کو جانتے تھے ذکر علی سے. جس مجمع میں ہم حضرت مولا علی کا ذکر کرتے چہروں پر پھٹکار آ جاتی، ہم سمجھ جاتے ہیں داڑھی رکھ کر بھی منافق ہے، اور جس کے چہرے کھل جاتے تھے ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہونے کے باوجود مومن ہے. تو اہل سنت و جماعت حضرت مولا علی اور اہل بیت کی محبت کو جزو ایمان. اور شیعوں تمہیں کیا غرض ہے، تو ہمارے گھر کی بات ہے. کل میں بیٹھا تھا رافضی سامنے تو لوگ مجھے کہنے لگے یہ آپ نے بات کی، میں نے کہا یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے، شیعہ کیا بات کرے گا اس پر، شیعہ کیا بات کرے گا حضرت علی پر، میں نے کہا یہ ہمارے باپ داداؤں کی باتیں، ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مولا کا مقام اور اہل بیت کی شان کیا تھی، اہل سنت بتائیں گے، شیعہ کیا بتائے گا. اب سنیے، تو یہاں پر ان کا ایک استدلال خاص طور پر خلافت کے مسئلے پر ہوتا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ کہتے ہیں بس یہاں سے حضرت علی کی دراصل خلافت کا اعلان ہوا. ہم کہتے ہیں کہ خلافت کا اعلان پہلی بات نہیں ہے، یہ حضرت علی کے فضائل اور ان لوگوں کو جواب دینا تھا وغیرہ وغیرہ، اور جو مکمل دلائل ہے وہ تقریباً 9 سے 11 درسوں کے اندر ہے، وہ موضوع خلافت کا میں یہاں پر نہیں لانا چاہتا ہوں، تو وہ اگر کوئی جستجو رکھتا ہے تو اس کو سماعت کر لے. شیعت کے جتنے اعتراضات ہیں وہاں پر، وہ من کنت مولا کے معنی کو کس طرح پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس طرح وہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنا ذہن بناتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور اس کے لیے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے مثبت عادلانہ معتدل اور گویا کہ سنجیدہ جواب جو اس کی روح کے عین مطابق ہے، وہ اکابر کا کیا ہوتا ہے، وہ الحمدللہ تقریباً 11 دروس کے اندر
ہم نے ذکر کی ہے. جو نوجوان چاہتا ہے اس بحث کو سمجھنے کے لیے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے. آئیے آگے دوسرے مرحلے میں چلتے ہیں. سیدنا علی, یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ تاکہ اندر آپ کے اندر جستجو کا جذبہ پیدا ہو. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت علی کی جنگ صفین بھی ہوئی ہے, اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لشکر کے مقابلے پر ایک بصرہ کے اندر مارکہ ہوا اور وہ تھا جنگ جمل. لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب اس کو بیان نہ کرو. میں نے کہا دیکھیں مشاجرات صحابہ جو ہیں, صحابہ کے باہم معاملات جو ہوئے ہیں, اس میں اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. کیا ہے؟ اور اگر تحقیق بھی کی جائے تو خیر کے جملے کیے جائیں. آج میں تقریر نہیں بلکہ ایک آپ کو موجودہ چند چیزیں سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں. خیر کی بات کی جائے, ایسی کوئی روایات, ایسے کوئی تاریخی حقائق جو صحابہ میں سے کسی کے بھی جانے ان کی ہتک اور ان کے کردار کے خلاف جا رہی ہو, اور کردار کو اس انداز میں بیان کر رہی ہو کہ حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص کیسے ہو سکتا ہے, تو اس تاریخ کو اٹھا کر ہم دیوار پر ماریں گے اور قرآن کی آیت کو ہم لیں گے کہ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. حبیب تیرے صحابہ کے دلوں سے ہم نے کفر کو, نفاق کو, بغض کو نکال دیا ہے, اور تیری صرف تیرے چار صحابی راشد و مرشد نہیں, أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, تیری خدمت میں بیٹھنے والے سارے صحابہ مرشد و راشد ہیں. تو صحابہ کی تاریخ پھر اس وقت قرآن سے چلے گی, کیونکہ صحابہ کی تاریخ اصل قرآن ہے. قرآن نے جہاں پر بھی کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانہار, کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو نہریں بہتی ہیں, وہ جنت میں رہیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. تو کون ایمان لائے تھے, کس نے عمل صالح کیا, صحابہ سے متعلق ہے. تو یہ ساری آیات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے متعلق ہے, اور حضور نے خود سند اطاعت فرمائی کہ من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ, جو میرے صحابی سے متعلق گھٹیا نظریات رکھے, گالی دے یا ایسے جملے کسے جو میرے جو عیب اور نقص اور اہانت اور استہزاء کا باعث ہو, نبی پاک فرماتے فعلیہ لعنت اللہ, اس پر اللہ کی لعنت ہے. کیوں؟ فرمایا کہ کلہم عدول, میرے صحابی تمام عادل ہیں, مہدی ہیں, میرے کردار کے نمونہ ہیں. بالخصوص وہ لوگ جو منظر عام پر آئے. ایک بات, حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے شیعہ بڑی ڈنگے مارتے ہیں, اور ان کے اندر چھپے ہوئے تفضیلی شیعہ جو ہمارے سنیوں کے اندر داخل ہیں. دمادمس قلندر علی کا پہلا نمبر, میں نے کہا تو راضی ہے, حقیقت یہ ہے کہ دمادمس قلندر علی کا چوتھا نمبر, یہ حضرت علی کی رائے ہے. ٹھیک ہے, یہ اکثر ہم نے چار یار میں بھی آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا تھا. سیدنا امیر معاویہ کی پوزیشن کو دیکھنا ہے تو دشمنان امیر معاویہ کا منہ توڑ جواب, یہ تقریباً چار گھنٹے کی اسی مسجد کے اندر ہماری ڈبیٹ ہے اور گفتگو ہے مکمل, اس کو آپ سنیے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سیدنا امیر معاویہ سے متعلق اعلی حضرت کا کیا نظریہ ہے, شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کا کیا نظریہ ہے, اوپر چلتے چلے جائیں مجدد الوسانی کا کیا نظریہ ہے, فضل خیر آبادی کا کیا نظریہ ہے, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا کیا نظریہ ہے, خواجہ غریب النواز کا کیا نظریہ ہے, داتا گنج بخش علی حجویری کا کیا نظریہ ہے, سرکار غوث اعظم کا کیا نظریہ ہے, امام اعظم کا کیا نظریہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کا کیا نظریہ ہے, صحابہ کا کیا نظریہ ہے. پورے تسلسل ہم نے دشمنان امیر معاویہ کے مسئلے میں اہل سنت کے نظریات پڑھ کر سنا دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو حضرت امیر معاویہ کی اہانت میں بات کرتے ہیں یہ بھی بتا دیا, اور حضرت امام حسن مجتبیٰ جو سیدوں کے اصل سید ہے انہیں باقاعدہ اپنی خلافت لکھ کر جو ہے حضرت امیر معاویہ کو دی, اور صلح کا یہ باعث ہوئی, اور وہ حدیث کامل آ گئی کہ جب حضرت امام حسن کی عمر صرف 3 سال کے لگ بھگ تھی, اور سرکار نے گود میں بٹھا کر فرمایا تھا کہ ابنی حاضہ سید, میرا یہ بیٹا حسن جو ہے میری امت کا سید ہے, اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے میری امت کے دو عظیم گروہ کو, فیتائن عظیمتائن من المسلمین, میری امت کے عظیم دو مومن گروہ کی اللہ رب العالمین صلح کروائے گا. اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار نے جو بشارت مرحمت فرمائی تھی, وہ بشارت حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے یہ بشارت کی تکمیل وہاں پر ہو گئی. لہذا ہم پہلے بھی اہل سن, غور سے سنیں ذرا ایک ایک جملے, میں تقریر نہیں چند نکات آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں. ہم پہلے بھی اہل سنت شروع سے اہل بیت کے قدموں میں ہیں. شیعان علی سب سے پہلے ہمارا لقب تھا. جب خارجی کھڑے ہوئے حضرت علی کے خلاف, آگے عرض کروں گا ابھی جب جنگ جمل پر ابھی بولوں گا کچھ دیر, جب حضرت علی کے مقابلے پر کچھ لوگ پگڑی داڑھی رکھ کر کھڑے ہوئے حضرت علی کی معاذ اللہ ممبر پر تکفیر کرتے تھے, اور حضرت علی کو معاذ اللہ ممبر پر کافر کہتے تھے, معاذ اللہ حضرت علی کے خلاف بکواسے کرتے تھے, ممبروں کو استعمال حضرت علی کے خلاف کیا جاتا تھا, اس وقت دشمنان علی کے خلاف جو لوگ سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرتے تھے ان کو بعد میں اہل سنت کہا گیا، اصل میں وہ شیعان علی تھے۔ شیعان علی کا لقب اصل میں ہمارا ہے، شیعان علی کا لقب اصل میں ہمارا، شیعہ کہتے ہیں وہ مبارک جماعت جو حضرت علی کا دفاع کرتی ہے۔ تو شیعان اولا جن کو کہا گیا ہے وہ اہل سنت و جماعت تھے، ہمارے اماموں نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے اکابر نے حضرات اہل بیت کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ شیعوں کے کسی مولوی کا نام نہیں ہے، اہل سنت کے عظیم امام کا نام ہے۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے جان شہادت دی حضرت علی مولا کی محبت کے لیے، وہ شیعوں کے کسی مجتہد کا نام نہیں ہے، اہل سنت کے ہی محدث کا نام ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیعوں کے زرارہ قسم کے، بدبخت قسم کے راوی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اہل سنت کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اور اہل سنت کے امام اور تابعی حضرت سعید بن جبیر کا نام ہے۔ تو الحمدللہ کہ تسلسل سے اٹھا کر دیکھو تو کوفے کی جامع مسجد تک، کربلا کے میدان تک، اور کربلا سے لے کر آج تک اہل سنت کی بات اہل سنت ہی رہے ہیں جنہوں نے اہل بیت کا الحمدللہ دفاع کیا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی رہے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہیں۔ جنہوں نے حضرت علی کو کوفے بلا کر ساتھ نہ دیا وہ اہل سنت نہیں، وہ شیعہ تھے۔ جنہوں نے امام حسین کو کربلا میں بلا کر بھاگ گئے وہ اہل سنت نہیں، وہ شیعہ تھے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سنی عالم نے یا کسی سنی بزرگ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے ساتھ کسی بارے میں مماثلت کی ہو اور اس میں اس نے پیٹھ دکھائی ہو، پیچھے بھاگ گیا ہو، لیکن ہم تاریخوں کے انبار لگا سکتے ہیں اور شیعہ ذاکر کو اس کتابوں اور حوالوں میں دفن کر سکتے ہیں کہ اتنے حوالے موجود ہیں کہ شیعوں نے جب بھی اہل بیت کی محبت کی بات کی ہے تو پیٹھ دکھا کر میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ تو اس بات کو بھی ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، نام صرف اہل بیت کا لے کر اور ڈنگے مارنے سے یہ نہیں ہوتا، میدان عمل میں ذاکر صاحب، میدان عمل میں ثابت کرنا پڑتا ہے۔ کل میں بیٹھا محفل کے اندر تو ایک شیعہ ہمارے سامنے تھا، میں نے یہ کہا جی حضرت علی کو دو نسبتیں حاصل ہیں، کسی کو ایک ہوتی، حضرت علی کو دو ہیں، کہ حسبی طور پر صحابہ حسبی طور پر رسول اللہ سے ملتے ہیں اور سیدنا علی حسبی نسبی دونوں طور پر ملتے ہیں۔ یہ تو چیمپئن ہے نا، کھاتی حضرت علی کا، لیکن حضرت علی ہیں ان کا کب کہ یہ بولیں، تو ہمارے گھر کی بات ہے ہم بولیں گے۔ تو مجھ سے وقفے میں کہنے لگے نہیں دراصل ایک اور بھی آپ کی فضیلت ہے، میں نے کہا جی بالکل پتا ہو کیا ہے، ذرا بتائیے آپ، آپ کی بھی تحقیق دیکھیں، آپ کا فلسفہ دیکھیں کہ کیا ہے۔ یہ آج کوئی امام باڑے کا ممبر نہیں ہے، یہ میں نے کہا یہ چینل ہے، اس میں دو منٹ میں اپنے نظریات بتانے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا بتائیے آپ تیسری چیز کیا ہے، کہنے لگے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن نے کہا کہ حضرت علی نفس رسول ہیں اور یعنی رسول ہی کی ذات ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور کیا بات ہے اس میں؟ کہنے لگے کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں بھی اپنا بھائی بنایا، مدینے میں بھی بھائی بنایا۔ میں نے کہا اس کا ہم کب انکار کرتے ہیں؟ کہنے لگے آپ نے ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ تو تفصیل ہے نا، یہ تو اجزائے فضیلت ہے۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا اس کو آپ کسی عنوان کے تحت تو لائیں گے نا آپ؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا آپ نے دو فضیلت ذکر کر دی کہ علی جو ہے وہ نفس رسول ہیں اور علی جو ہے وہ اخ رسول ہیں، بھائی ہیں رسول کے۔ میں نے کہا اس کو عنوان کیا دیں گے، ذرا یہ بتا دیجیے آپ اس فضیلت کو عنوان کیا دیں گے؟ میں نے کہا عنوان آپ اس کو حسب ہی دیں گے نا قبلہ۔ تو میں نے کہا یہ اہل سنت کا مواد ہے کہ حضرت علی کو جمع کر کے، ان کے فضائل کو جمع کر کے عنوان کیا دیا جائے گا؟ میں نے کہا یہ تو ہم نے سمندر کو کوزے میں باندھا ہے کہ حضرت علی دو جہتوں سے رسول اللہ کے ساتھ ملتے ہیں، نسب اور حسب۔ اب جتنی فضیلت ہے سب حسب کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ ڈنگے مار رہے ہیں، میں نے کہا کہ جناب جو ہے کہ یہ دو فضیلتیں، میں نے کہا اس کو عنوان دیں آپ کہ بھائی ہونے کی فضیلت کی کس، کیونکہ یہ تو جزء فضیلت ہے نا، یہ اجزاء ہیں، اس کو کس کلی کے تحت آپ لیں گے، اس کو کس عنوان کے تحت لیں گے، اس عنوان کا نام کیا ہوگا؟ چپ۔ کہنے کہ جی فضائل، تو میں نے کہا فضائل کم ہوتے ہیں، حسب اس سے بڑا ہوتا ہے۔ فضائل بھی حسب کا ایک جز ہوتا ہے، اور حسب دراصل فضائل و کمال و سیرت کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ سیرت، فضائل، خصائل، کردار، زندگی، تاریخ سب کو اگر جمع کیا جائے تو اس کو ایک ہی عنوان دیا جا سکتا ہے، اور وہ حسب ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ بولیے۔ حسب ہے۔ اب میرے دوستوں میں یہاں پر یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے باقاعدہ اور باضابطہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا عنہ کو خلافت لکھ کر دے دی، اور حضرت امیر معاویہ نے اس خلافت کو قبول کیا، بلکہ باقاعدہ سادہ کاغذ حضرت امام حسن کے سامنے پیش کیا کہ حضور اس پر لکھ دیجئے کہ آپ کو کیا کیا چاہیے۔ حضرت امام حسن نے اس پر جو جو چاہیے تھا سب لکھ دیا، یہ زمین بھی چاہیے، یہ باغ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، سب لکھ دیا، اور حضرت امیر معاویہ نے سب دے دیا۔ میں نے کہا جب صلح ہو گئی، لیا بھی دیا بھی، تو جب صلح ہو گئی تو اب حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کی بات کیا تھی؟ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ اہل بیت نے انہیں تسلیم کر لیا ہے، اہل بیت نے انہیں تسلیم کر لیا، ان کی صحابیت کی مقبولیت اور ان کی صحابیت کا شرف یہ ہے کہ حضرت امام حسن نے انہیں حیثیت دی اور مقام دیا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت مرتبہ اور مقام میں اگر دیکھا جائے تو امام حسن کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں علماء نے لکھا ہمارے کہ حضرت علی کا رتبہ حضرت امیر معاویہ کے مقابل میں اتنا دراز اور بلند ہے کہ حضرت علی اگر کسی مجمع میں خطاب کر رہے ہیں، یہ سنی ہو کر بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سنیں آپ ذرا، کہ حضرت علی اگر کسی مجمع میں خطاب فرما رہے ہوں اور لوگ مجمع میں بھرے ہوئے ہوں اور باہر لوگ اپنی جوتیاں اتار کر مجمع میں آئے ہوئے ہوں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے مقابلے پر نہیں کہہ رہے معاذ اللہ، جس طرح نفس رسالت میں سارے رسول برابر ہیں لیکن اللہ نے ان میں فضیلت کے درجے رکھے ہیں، اسی طرح نفس صحابیت میں سارے صحابی برابر ہیں لیکن اللہ نے ان میں فضیلت کے درجے رکھے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے ہمیں تانا دیا جاتا ہے اہل بیت کی محبت کے انکار کے حوالے سے، تو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، ہمیں وضاحت کی ضرورت نہیں، بچوں کے دل مطمئن کرنے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مولا کا رتبہ اہل سنت کے نزدیک سیدنا امیر معاویہ سے اتنا بلند ہے اور کیسا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ برابری ہو کیسے سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن میں اس پر صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا مولا کا رتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا بلند ہے کہ سیدنا علی اگر کہیں پر تقریر فرما رہے ہوں اور مجمع بھرا ہوا ہو، لوگ باہر جوتے اتار کر آ رہے ہوں، مجمع میں جگہ نہ ہو اور حضرت امیر معاویہ آ جائیں، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملے اور اگر وہ جوتوں پر ہی بیٹھ جائیں تو یہ بھی ان کے لیے شرف کی بات ہوگی کہ علی کی محفل میں آ گئے ہیں. یہ ہمارا نظریہ، یہ نظریہ ہے اور الحمدللہ یہ بزرگوں کے قدموں میں پک کر بول رہے ہیں، کچا آدمی یہ بات کر ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا نظریہ اہل سنت کا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت علی کی فضیلت یہ ہے، لہذا صحابہ کا نام لے کر یہ خارجیوں نے جو ہنگامہ مچایا ہے، یہ ان بدبختوں کے لیے بات میں نے کی ہے کہ درجوں کا احترام کرو. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و عظمت یقیناً داخل ایمان ہے، لیکن جو جشن حضرت امیر معاویہ کے لیے منایا جائے اس سے بڑا جشن مولا کائنات کے لیے منایا جائے. ایک نے کیا کیا، مولا علی کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے حضرت امیر معاویہ کو چھوڑ دیا. ایک نے کیا کہ سیدنا امیر معاویہ کو لیا تو حضرت علی کو چھوڑ دیا. تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے دونوں بزرگوں کی محبت کو اپنی آنکھوں میں بٹھا لیا. یہ ہے سنیے، ٹھیک ہے؟ کوئی گھٹیا جملہ صحابہ کی شان میں ہرگز گوارا نہیں ہوگا. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں شیعوں کو مخاطب کر کے، کہ تم نے جس باغ فدق کا ڈرامہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، حضرت عمر پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ وہ باغ فدق امام حسن کے دور میں تھا کہ نہیں تھا؟ آپ جواب دو گے تھا. میں نے کہا حضرت امام حسن اہل بیت کے سرتاج ہیں، تم آج بکواس کرتے ہو کہ جناب یہ سیدوں کا حق تھا، یہ اہل بیت کا حق تھا، صحابہ کھا گئے. میں پوچھتا ہوں کہ جس وقت کاغذ کے اوپر لکھ کر ہر چیز حضرت امیر معاویہ کو امام حسن نے دی، بہت زوردار جواب آ رہا ہے، جس وقت حضرت امام حسن نے سب کچھ لکھ کر حضرت امیر معاویہ کو دیا، ثابت کر دو اپنے گھر کی کتاب سے باغ فدق پر کوئی بات کی ہو، ثابت کر دو اپنے گھر کی کتابوں سے کہ باغ فدق کے بارے میں کچھ لکھا ہو. امام حسن نے جب خود باغ فدق کو اپنی وراثت قرار نہیں دیا تو تم کون ہوتے اس کو اہل بیت کی وراثت قرار دینے کے لیے؟ معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن نے جو مانگا وہ وہی مانگا جو رسول نے بتایا تھا، اور جو نہیں مانگا وہ اس بات سے نہیں مانگا کہ وہ اہل بیت کا حق نہیں بلکہ ساری امت کا حق ہے. اور اس میں ایک بات مزید میں عرض کر دوں کہ خلافت جو حضور نے فرمایا کہ 30 سال چلے گی، میرے بعد 30 سال، اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہی کا سلسلہ ہوگا. بادشاہی کا سلسلہ بھی اسلامی حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور خلافت بھی اسلامی حکومت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اسلام جس 30 پر اٹیک کرتا ہے وہ مطلق العنان بننا ہے، یعنی ڈکٹیٹر بن جانا ہے، مشاورت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی رائے کو قائم کرنا ہے، اس کو اسلام نفی کرتا ہے، لیکن مشاورت کو اسلام سب سے آگے رکھتا ہے. مشاورت کو اسلام بولیے سب سے آگے رکھتا ہے. تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ 4 سال چند مہینے آپ نے خلافت گزاری، اور چند مہینے 30 سال پورے ہونے میں رہ گئے تھے، وہ حضرت 6 مہینے تقریباً وہ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے. تو خلفائے راشدین کے اندر 5واں نام حضرت امام حسن کا آیا، کہ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا کو سننے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ یہ پانچ شخصیات جو ہیں جس کو سنی کہتا ہے پنچ تن پاک، ادھر بھی پنچ تن پاک، ادھر بھی پنچ تن پاک، ٹھیک ہے؟ تو دونوں پنچ تن پاک کو قبول کرنا ہے، اور یہ دونوں مل کر ہی اصل میں پنچ تن پاک ہوتے ہیں، مقابلہ نہیں ہوتا. یہ دونوں پنچ تن پاک ایک دوسرے کا تعارف ہے، اگر ایک میں دوسرا شامل نہ ہو جائے تو وہ پانچ بن ہی نہیں سکتا، اور پہلے میں دوسرا شامل نہ ہو جائے تو وہ بھی پانچ بن نہیں سکتا. تو لہذا پنچ تن پاک کا تعارف کیا ہوا؟ اس فضیلت کے اعتبار سے. اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو عین اس وقت خلافت لکھ کر دی جب قول رسول مکمل ہو گیا 30 سال کا. 30 سال کی اس شام کا سورج غروب ہو رہا تھا اور خلافت جو تھی وہ حضرت امیر معاویہ کو بادشاہی کی صورت میں تفویض ہو رہی تھی، اور حضور کی وہ غیبی خبر جو ہے مکمل ہو رہی تھی کہ خلافت میرے بعد 30 سال جاری رہے گی. میں یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرات اہل بیت کے ساتھ اہل سنت و جماعت کی نسبت کیسی ہے، اور اس پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہمارے نزدیک اہل بیت کی محبت داخل ایمان ہے، اصل ایمان ہے، جزو ایمان ہے. جس کے دل میں حضرات اہل بیت کی محبت نہ ہو، وہ چاہے جتنا بڑا بھی محدث و مفسر و عالم ہو، اس کے اہل سنت و جماعت کے اندر قدر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اسماء شریف کے اندر آپ ذکر فرماتے ہیں، اہل سنت کے ترجمان ہیں، آپ فرماتے ہیں حدیث کو لینے کے اندر میں ان سارے فضائل، لوگ کہتے ہیں جی آپ تھوڑا نرم کر کے فضائل بیان کریں، میں نے کہا میں وہ فضائل بیان کروں گا جو بڑے ٹھوک بجا کر آئے ہیں. وہ لکڑ ہارے کی کہانی اور فلاں کی کہانی اور فلاں کی کہانی، وہ میں نے کہا وہ تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو، وہ ہم نہیں بیان کرتے. اس لیے کہ اہل بیت کو وہ جھوٹی کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی عظمتیں سچی باتوں سے ثابت ہے. تو جب سچی باتوں سے ثابت ہے تو جھوٹی من گھڑت باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تحقیق میں تھوڑا میچیور کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب حدیث رسول لی جاتی ہے اور جو حدیث رسول کو بیان کرتا ہے تو اس شخص کے اندر چند چیزوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو حضور کی حدیث لا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جھوٹی بات آگے ملا دے گا تو پھر کیا ہوگا. تو اس کی مکمل تنقیح ہوتی ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے. تو دو چیزیں عموماً محدثین اسماء الرجال جراح و تعدیل کے جو ائمہ ہوتے ہیں وہ دو چیزوں کو خاص طور پر بنیاد بناتے ہیں، اور اس میں اس بندے کو پرکھتے ہیں، میزان کے دو ترازو رکھتے ہیں، اور اس میں ایک ترازو میں ایک صفت کو طرف پرکھتے ہیں، ایک میں دوسری صفت کو پرکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. ظاہر سی بات ہے حضور کی طرف حدیث لا رہا ہے، حضور کی حدیث بیان کر رہا ہے. تو سب سے پہلے ایک پیمانہ ہے صادق القول کا، اور دوسرا پیمانہ ہے راسخ العمل کا. ایک ہے صدق کا، ایک ہے عمل کا. اس میں اگر راوی پورا ہو جاتا ہے تو محدث کہتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ سے حدیث لیتے ہیں، اور جو اس میں 100% پورا ہو جائے تو ہر محدث اس پر لینے جاتا ہے، اور جس محدث نے اس سے حدیث لے لی اس کی کتاب دوسرے کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے کہ اس کی کتاب کی تصحیح، اس کی کتاب کی صحت یہ ہے کہ اتنے بڑی شخصیت نے، گویا کہ اتنی بڑی شخصیت سے میں حدیث لی ہے. لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات شاہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ رکھیے. شاہ صاحب دہلی کے رہنے والے ہیں، کہاں کے؟ دہلی کے رہنے والے. اور خود ان کے تاریخ زندگی میں آتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تو رکھی ہوئی بات ہے لیکن بتاتا ہوں. جس وقت آپ نے تحفہ لکھی تھی اس وقت اپنا نام آپ نے شاہ عبدالعزیز نہیں لکھا جو آپ کا لقب ہے، بلکہ اپنا نام آپ نے تبدیل کیا اور اپنے والد کا نام بھی، حلیم الدین ولد قطب الدین، شاہ ولی اللہ صاحب کا اصل نام قطب الدین تھا ان کا، حلیم الدین، اس نام سے کتاب شائع ہوئی. میں اس تحقیق میں لگ گیا کہ انہوں نے اپنا نام کیوں نہیں لکھا، اور آخر اس کتاب تحفہ کو آپ نے اپنے اصلی نام سے جو آپ کے والد نے دیا تھا اس نام سے کیوں شائع کیا. تو تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہم اس بات پر لگے کہ جس محلے میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رہتے تھے وہ محلہ شیعوں کا تھا، سنی 3-4 گھر تھے، باقی اکثر یہ شیعوں کی تھی. تاریخ میں یہاں تک آتا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ان کے مریدین، ظاہر سی بات ہے وہ دور کلاشن کوپ کا نہیں تھا، پسٹل کا نہیں تھا، ٹی ٹی کا نہیں تھا، اس کا نہیں تھا، تو آپ کے مریدین اور آپ خود، آپ اپنے کمر کے ساتھ خود تلوار لگایا کرتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کمر کے ساتھ خود تلوار لگایا کرتے تھے، اور آپ کے جو مریدین اور شاگرد تھے وہ آپ کے ساتھ تلوار لے کر چلتے تھے. یعنی اتنی خطرناک قسم کی فضا اس وقت بنی ہوئی تھی. اس لیے کہ ازالت الخفا اور حجت اللہ البالغہ لکھ کر آپ نے سنیت کے مرتبے کو اٹھایا اور شیعت کو گاڑ دیا تھا، تو شیعہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے. اسی طرح یہ فضا جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تھی. تو شاہ صاحب نے اس حالات کے ٹیک کے پڑھنے پڑھانے سے چلے جائیں گے تو آپ نے کتاب لکھی، اور شیعوں نے جتنے ایران کے راز ذاکروں نے جمع کر کے صحابہ اور اہل سنت کے خلاف مغلظات بکی تھی، اس کا پورا جواب آپ نے تحفہ اسماء شریف میں دیا، اور اس کتاب کو آپ نے اس نام سے شائع کیا کہ تاکہ ہر بندے تک پہنچے. اور گمنام نام دے کر ہر بندہ پڑھے وہ بھی پڑھے اور لے کر آئے. آج اس کتاب کو تقریباً 200 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, اس کا جواب کوئی نہیں لکھ سکا. اور یہی تحفہ اسناشری شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے مجدد ہونے کا سبب بنا. جیسا حسام الحرمین اعلی حضرت کی تجدیدی کارنامے کا ایک باب ہے نا, سب سے بڑا باب ہے, اس طرح تحفہ اسناشری جو ہے وہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اپنے بزرگوں کو جانا کرے, اپنے اسلاف کو جانا کریں. میں تفصیل اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ایک ایک اکابر کو آپ جانیں, پیر کے علاوہ بھی اوروں کو بھی جاننا چاہیے تاکہ بندے کا فیض ہر طرف سے حاضر ہوتا رہے. صحیح ہے, اب ذرا اس بات کو آپ ذرا سمجھیں کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اس فضا کے اندر یہ کتاب لکھی ہے کہ جب بالکل راضیوں کے ساتھ مڑ بھیڑ چل رہی ہے تو اب دیکھیں شیعوں سے مخالفت کا یہ نتیجہ نہیں کہ اہل بیت کی تاریخ چھوڑ دی جائے. آئے ہائے بولو سبحان اللہ. اور خارجیوں سے نفرت کا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ صحابہ کی محبت چھوڑ دی جائے. ہم نے خارجی سے کیا کرنا ہے, ہم نے راضی سے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. صحابہ بھی ہمارے اکابر ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے اکابر ہیں. اگر شیعہ اہل بیت کا نام لے تو ہم چڑ نہ جائیں, جیسا واپس چڑ گئے. وہ اہل بیت کا نام ہی نہیں لیتے, کہنے لگے جی کہیں شیعہ نہ ہو جائے. کل بھی بہت سے لوگوں کے ٹی وی پر منہ لٹکے ہوئے تھے, میں نے کہا منہ لٹکے کیوں ہے, کہ حضرت علی کا ذکر کرنے شیعوں کا فائدہ ہوگا. میں نے کہا تو نے کالی پگڑی چھوڑی تو اس نے باندھ لی, تو نے ذکر علی چھوڑا تو اس نے کیش کر لیا. یہ ان کے گھر کی بات تھی, یہ ہمارے گھر کی بات تھی. تو نہ رابضی کو دیکھ کر ذکر اہل بیت چھوڑنا ہے اور نہ خارجی کو دیکھ کر. میرے بچوں اس بات کو یاد رکھیے گا کہ نہ خارجی کو دیکھ کر جو صحابہ صحابہ کریں ان کو دیکھ کر, نہ ہم نے صحابہ کی محبت کو چھوڑنا ہے, نہ شیعہ اہل بیت کرے تو اس کے بغض میں آ کر ہم نے اہل بیت کو چھوڑنا ہے. ہم نے شیعہ سے کیا کرنا ہے, ہم نے خارجی سے کیا کرنا ہے. صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں ہمارے اقابر میں سے ہیں, اور ہم کون ہیں؟ میرے امام نے کہا ہم تو عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائے. اس کا واضح ثبوت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی زندگی دیتی ہے. توجہ ہے آپ کی, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی زندگی اس کے ثبوت دیتی. اب آپ دیکھیں زبردست دشمنی چل رہی ہے رابضیوں کے ساتھ. چاہیے تھا کہ یہ صرف صحابہ کی بات کرتے اور منہ توڑ دیتے ان کا, لیکن نہیں, مومن ہے نا, کامل مومن. جب آئے نا اس بات پر, اور یہ اہل سنت میں حدیث کے امام بھی ہیں, حدیث کے امام بھی ہیں, ہماری سند بھی ان تک پہنچتی ہے, دیوبندیوں کی بھی پہنچتی ہے, اہل حدیثوں کی بھی پہنچتی ہے, لیکن ان کی سنتے صرف ہم ہیں, وہ نہیں سنتے, وہ صرف چندہ لیتے ہیں, وہ صرف چندہ لیتے. وہ کہتے جی ہم کیوں نہیں سنتے. تو میں نے کہا جن جن چیزوں کو تم نے بدعت کہا, میلاد کو بدعت کہا, گیارہویں کو بدعت کہا, اولیاء سے مدد کو تم نے شرک کہا, میں نے کہا لے آؤ یہ سارے اپنے سوالات استفتا بنا کر لے آؤ, اور شاہ صاحب کی تفسیر عزیزی کھولو, شاہ صاحب کی بستان المحدثین کھولو, شاہ صاحب کی کمالات عزیزی کھولو, شاہ صاحب کی تفسیر عزیزی کھولو, شاہ صاحب کی فتاوی عزیزی کھولو, اور حضرت شاہ ولی اللہ کے حجت اللہ البالغہ کھولو, ازالت الخفاف کھولو, اور فیوز الحرمین دیکھ لو, دارالسمین دیکھ لو, یہ ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو. اللہ کی عزت کی قسم اس میں جواب وہی لکھے گا جس کا خلاصہ بریلی کے شہنشاہ امام احمد رضا نے لکھا. اس سے بڑا سچ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے بزرگوں کی کتابوں کو نہیں بدلا, انہوں نے بدلا ہے, ہم نے نہیں بدلا. آج بھی الحمدللہ ہمارے معاملات وہ ہیں, انہوں نے اپنا بارڈر چھوڑا. نعت کو پہلے انہوں نے میلاد کو کنہیا کا جنم کہا, کنہیا کے جنم سے تشبیہ برہنِ قاطعہ میں دی. آج دیکھا کہ جناب میمن نعت بہت سنتے تو یہ بھی نعت پڑھنا شروع ہو گئے. لیکن میں میمن حضرات سے کہوں گا اپنے ایمان کی فکر کریں. آپ لوگ صرف نعت کو دیکھ کر کسی کے پیچھے لل جائیں نہ اور پھرنا شروع ہو جائیں, عقیدہ دیکھیں. دیکھو ہم وہ ہیں جو پہلے سے نعت کو جائز کہتے تھے, آج تک اسی محاذ پر ہیں. محاذ انہوں نے چھوڑا ہے. کیا مطلب؟ چور سمجھ گیا ہے کہ مارکیٹ میں چیز دوسرے انداز میں بکے گی. لیکن الحمدللہ خادم ہونے کی وجہ سے ہم ان کا نقاب کشائی اور ان کے پردوں کو چاک کر رہے ہیں. آپ کے لیے براہ راست دشمنی ہو رہی ہے, لیکن آپ کے لیے صرف اس لیے ہو رہی ہے تاکہ آپ اپنے مسلک اور عقید اور اپنے ایمان کی فکر کریں. عوض ہوتا نا کہ چلو لائن لگاؤ مرید بن جانا میرے, کیونکہ میں نے تم کو سچ بتا دیا, چلو لائن لگاؤ لفافہ دے دینا, تو غرض ہوتی ہے. غرض نہیں ہے الحمدللہ. غرض ہم اس امام کے ماننے والے جو امام کہتا کروں مدح اہل دول رضا. ارے پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نام. کہنے کا مقصد ہے یہ مزاج اپنے اندر لائیں اور کچھ فیاضی اور اہل سنت کے لیے کشادگی پیدا کرے, تنگ نہ نظر نہ ہو, ایک جماعت ہی کے ہو کر نہ رہ جائیں اور کولو کے بیلی نہ بنے, سب سنیوں کے ہو کر رہ جائیں. وسط نظری پیدا کریں، کشادہ قلبی پیدا کریں. ہمارا دشمن ہمیں ایک سمجھتا ہے اور ہم گھر میں ایک دوسرے کو جدا سمجھتے ہیں. تو ذرا اپنے ہدف کو آپ پہچاننے کی میرے دوستو کوشش کریں. تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. یہ شاط العزیز محدث دہلوی کو دیکھیں آپ، یہ سند حدیث میں بھی ہمارے امام ہیں، اصول میں بھی امام ہیں. ان کا میں کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں، ماحول آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس حوالے کی اہمیت کو سمجھ سکیں. ماحول ایسا ہے کہ شیعہ مکمل طور پر مخالفت کھڑا ہے اور شاہ صاحب واحد اہل سنت کے نمائندے جو جواب دے رہے ہیں. اب شیعہ اہل بیت کہہ کر ہمیں ڈنڈا مار رہا ہے، تو چاہیے تھا کہ آپ جو ہے وہ صحابہ صحابہ کہہ کے ان کو ڈنڈا مارتے، لیکن نہیں، انہوں نے شیعوں کو نہیں دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ اہل بیت سے تو ہمارا ایمان وابستہ ہے. مثال کے طور پر اگر ایک ہندو آ کر یہ کہے کہ یہ قرآن ہے اور واقعی میں قرآن ہو تو ہم اس کے بغض میں انکار تو نہیں کر دیں گے نا، کہ نہیں ہم تو ہندو سے نفرت ہے، ہمیں ہم کیوں مانے یہ قرآن ہے. نہیں، یہ تو پھر اپنے ایمان سے جائیں گے آپ. ہندو نے اگر کہہ دیا یہ قرآن ہے تو ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے، یہ تو بہت عظیم بات ہے کہ تیرے منہ سے بھی اللہ نے تصدیق ثابت کروا دی. تو یہ مثال خارجیوں رافضیوں کی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. تو اب آپ اس بات کو سنیے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ میں لکھا کہ کسی راوی کو لینے کے لیے دو پیمانے ہوتے ہیں، ترازو کے دو پیمانے ہیں، ترازو کے دو پلڑے ہیں. ایک اس کے قول کو دیکھا جائے گا، ایک اس کے عمل کو دیکھا جائے گا. کہ ایک تو وہ صادق القول ہو، راسخ العمل ہو، بالکل سچا ہو اور عمل کرنے میں بالکل مضبوط ہو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس راوی کے اندر آ جائے تو اس سے حدیث لی جائے گی. لیکن جب حضرت سیدنا علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے اور خارجیوں نے اہل سنت کی حدیث میں نفوذ کرنا شروع کیا اور باتیں کرنا شروع کی، اس وقت محدثین نے ایک اور قید لگائی تیسری. کیونکہ جب جھوٹ عام ہوا، جب جھوٹ عام ہوا تو محدثین نے قید لگائی بندہ سچا ہونا چاہیے، اور جب بدعملی عام ہوئی تو محدثین نے قید لگائی عمل میں رسوخ ہونا چاہیے. جب اہل بیت کے بغضی پیدا ہوئے اس وقت شیعوں نے نہیں، ہمارے اکابر نے، ہمارے اکابر نے یہ کہا کہ اگر کوئی راوی صادق القول ہو اور راسخ العمل ہو اور اہل بیت کا گستاخ ہو، چاہے وہ کس قدر سچا ہو، چاہے اس کی داڑھی اور پگڑی کتنی بڑی بھی ہو، اس سے روایت لینا حرام ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں احترام علی نہیں ہے، احترام اہل بیت نہیں ہے. تو آپ توجہ فرمائیے، اس سے بڑا کیا مقدمہ ہم بتا سکتے ہیں اہل سنت کی جانب سے کہ ہمارے وہاں دیکھیے حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان و عظمت کو اس اعتبار سے گویا کہ ذکر کیا جاتا ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ دیکھیے، ہمارے اکابر نے ہمیں سکھایا. سیدنا صدیق اکبر کس طرح حسنین کی تعظیم کرتے تھے، سیدنا فاروق اعظم کس طرح حسنین کی تعظیم کرتے تھے. سیدنا عمر کا کیا آپ نے عمل نہیں دیکھا، خلافت آ گئی 22 لاکھ مربع میل پر جم کر بیٹھ گئے، کوئی ہلا بھی نہیں سکتا، لیکن جب ترتیب دی آپ نے خلافت کے مسائل کی اور پورا سٹرکچر تیار ہو رہا ہے کہ حکومت کیسے کھڑی ہوگی، شعبہ جات بن رہے ہیں کہ حکومت میں عدلیہ کے کتنے شعبے ہونے چاہیے، جرائم کو کے حوالے سے کتنے شعبے ہونے چاہیے، تحقیق و تفتیش کے حوالے سے کتنے شعبے ہونے چاہیے، تہذیب اخلاق کے حوالے سے کتنے شعبے ہونے چاہیے، معاشرت کے حوالے سے کتنے شعبے ہونے چاہیے، میونسپل اور لوگوں کے جناب سماجی کام کے حوالے سے کتنے شعبے ہونے چاہیے، اس کی جب ترتیب صفوں پر لائی جا رہی ہے تو سب سے پہلے حضرت، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجلس شورا میں آپ نے مجلس شورا بنائی تھی، لیکن سیدنا عمر اتنے ذہین تھے کہ شورا سے اوپر تھے. یوں تو خلیفہ شورا سے نیچے ہوتا ہے، کیونکہ شورا جو کرے گی وہ کرے گا، لیکن حضرت فاروق اعظم کی فراست علم ایسا تھا کہ وہ آپ شورا سے ایک درجہ اوپر ہی ہوا کرتے تھے، مشورہ اتنا مضبوط تھا. جب یہ ترتیب دینے لگے تو حضرت عمر نے پہلے فرمایا کہ بھائی پہلے یہ تو سمجھو کہ ہماری حکومت میں لوگ کتنے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ کتنے لوگ ہیں، مردم شماری افراد کتنے ہیں. اب دیکھیں یہ فکر حضرت عمر کے ذہن میں آئی کہ پہلے یہ دیکھو کہ ہماری رعایا میں مرد کتنے ہیں ان کو گنو، بچے کتنے ان کو گنو، بوڑھے کتنے ان کو گنو، جب ان کا ایک خاص فگر سامنے آئے گا تو پھر ان کو شعبہ جات میں تقسیم کیا جائے گا. تو مردم شماری کو حضرت فاروق اعظم اپنے دور میں نکالا ہے کہ الیکشن کیسے ہوگا اور اس پر باتیں کیسے کہ جو افراد جب ہوں گے تب تو ووٹ کی کاسٹ اور تقسیم ہوگی اور ایک اہداف متعین ہوگا کہ اتنا اتنا ہونا چاہیے، اتنے اتنے پر فتح ہونی چاہیے. تو اب اچھا ٹھیک ہے، اب مردم شماری ہوگی، لیکن کس طرح ہوگی، کہاں سے شروع کریں گے، عرب میں تو 3600 قبیلے ہیں، کس سے شروع کریں گے، بھائی 1 2 3 تو پہلا کون بنے گا، کہاں سے شروع کریں گے. تو لوگ سمجھے لگے شاید خلیفہ اپنے قبیلے سے شروع کریں گے، کیونکہ امیر المومنین ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے چلو سب سے پہلا میرا نام لکھو، پھر میرے بیٹے کا نام لکھو، پھر سب کا نام لکھو. یہ لیکن تاریخ گواہ ہے رابضیوں، کسی سے ڈر کر نہیں، نہ کوئی تقیہ تھا، نہ اس وقت فاروق اعظم کے کوئی مقابلے پر تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے, فاروق اعظم نے فرمایا خبردار اللہ نے شرف جس خاندان سے ساری انسانیت کو دیا ہے, بولے سبحان اللہ, فرمایا اسی خاندان سے عمر کہتا ہے کہ مردم شماری شروع ہوگی, فرمایا سب سے پہلے بنو ہاشم سے شروع ہوگی, فرمایا علی کا نام میرے سے پہلے لکھا جائے گا, کہ حسن حسین کا میرے بیٹے سے پہلے ان کا نام لکھا جائے گا. اب آپ دیکھیں, فرمایا ٹھیک ہے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی اولادیں, پھوپیاں کی اولادیں, آپ کی والدہ اور والدہ کے حوالے سے خالائیں, خالہ کی اولادیں, اب یہ جمع ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ سطح مکمل ہوگی, اور اوپر کیسے چلیں گے, چلو یہ تو ہو گیا, فرمایا اوپر بھی یہی ہوگا, اب اوپر چلو گے تو حضرت عبد المطلب سے چلو گے, اب حضرت عبد المطلب ان کی کس قبیلے میں شادی ہوئی, اس قبیلے میں کتنے لوگ تھے, ان کے کتنی اولادیں تھیں, وہ 100-150 انصاب وہ سب آئیں گے, فرما پھر کیا ہوگا, فرما پھر اس سے اوپر چلو سیدنا ہاشم کے پاس, فرما اس طرح کرتے کرتے تقریباً 7 اجداد کے بعد 8ویں جد آتے ہیں جو سیدنا فاروق اعظم کے جد لگتے ہیں, یعنی آپ نے اپنے آپ کو یوں سمجھ لیجئے ہزاروں لوگوں کے بعد اپنے خاندان کو, اور نسب کی ترتیب اور اصول میں 8ویں جگہ پر لا کر رکھا, اور سب سے پہلے حضرت علی کے نسب کو رکھا. یہ حب اہل بیت نہیں ہے, ٹھیک ہے, تم کسی عوض میں مانتے ہو, فاروق اعظم بغیر عوض کے مانتے تھے, کیونکہ سب سے بڑا عوض ادائے مصطفیٰ, قبولیت مصطفیٰ, نسبت مصطفیٰ کی. اور اس میں ایک بات اور سنیں, اب وظیفے بنائے گئے, فوج کی جب ترتیبیں کی گئیں, فوج کو جب ترتیب میں لایا گیا اور فوج کی ترتیبیں جب بنائی گئی, تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ نے اب وظیفے مختص کیے. کیا کیے؟ اب وظیفہ کس طرح دیا جائے؟ وظیفہ تو ظاہر سی بات ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں, وظیفہ تو یوں ہی دیا جاتا ہے کہ جناب جو بہترین لڑاکو ہو, جس کے اندر بہترین صلاحیت ہو, تو جیسی صلاحیت, جیسا ذہن, جیسا لڑاکو, اس اعتبار سے اس کو گریڈ دیا جاتا ہے, اس گریڈ پر اس کو تنخواہ دی جاتی ہے. فاروق اعظم نے کہا اس کو پیچھے کرو, یہ اصول منظور ہے مجھے, لیکن کچھ لوگوں کے بعد. فرمایا کیا؟ فرما سب سے پہلے بدریوں کو رکھو. اور بدریوں کا وظیفہ کتنا ہوگا؟ فرمایا کہ سنو, وہ بدری جو جوان ہیں وہ لشکر میں شامل ہو جائے, اگر وہ بدری جو بوڑھے ہو گئے گھر میں ہیں, اس میں بوڑھا جوان میدان میں ہے یا سو رہا ہے, اس سے غرض نہیں, بدری ہوتا ہے. یہ نسبتیں وابیوں, تم کہتے ہیں نسبتوں سے کیا ہوتا ہے, یہ قادری کیا ہوتا ہے, چشتی کیا ہوتا ہے, میں نے کہا یہ عمر بتاتے ہیں, بدری ہوتا ہے, نسبتوں کو لے کر چل رہے ہیں. دیکھیے, فرمایا کہ جو میدان میں لڑ رہا ہے وہ بھی, اور ان میں اگر کوئی بدری, کیونکہ بدر تو شروع میں لڑی گئی ہے نا, حضرت عمر کے دور تک تو کئی لوگ بوڑھے ہو گئے, اور اگر کوئی لڑنے کی طاقت رکھ رہا ہے وہ بھی لڑ رہا ہے, اور جو بوڑھا گھر میں ہے, فرمایا بوڑھا گھر میں ہے, جوان اگر میدان میں ہے, اس سے کوئی سروکار نہیں, بدری ہوتا ہے, اور اس کا وظیفہ 4000 درہم ہوگا. فرمایا آپ کے بیٹے کا, فرمایا اس کا وظیفہ جو ہے وہ 3000 درہم ہوگا. اچھا, فرما بیٹے کا وظیفہ 3000 درہم, اتنے میں اسامہ بن زید نظر آ گئے. اسامہ بن, یہ جامع ترمذی میں, فرمایا ادھر آؤ. اسامہ بن زید آئے, اسامہ بن زید کو بلایا, فرمایا اس کا 3500 لکھنا, میرے بیٹے عبداللہ کا 3000 لکھنا اور اس کا 3500 لکھنا. بیٹے کھڑے ہو گئے, فرمایا امیر المومنین سمجھ کر ایک سوال کر لوں آپ سے؟ فرمایا کرو. فرمایا آپ نے 3500 اس کو کیوں دے دیا؟ آپ تو بدری کر کے نسبت کر رہے تھے, تو میں رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں جا چکا ہوں, اسامہ کسی غزوات میں نہیں لڑے, میں احد میں حضور کے ساتھ تھا, میں خندق میں حضور اس کے ساتھ تھا, میں فتح مکہ میں حضور کے ساتھ تھا, میں تبوک میں حضور کے ساتھ تھا. پھر اس گنوا دی انہوں نے بیٹے نے. اب ذرا دیکھیں, یہ ہوتا ہے عشق اور عقل کا مقابلہ, یہ ہوتا ہے عشق اور عقل کا مقابلہ, یہ عقل والوں کی گزر ہی نہیں ہے. اب بیٹے نے بات بالکل ٹھیک کی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ تو نسبتوں سے پیسہ دے رہے ہیں نا, اور نسبتوں سے تنخواہیں رکھ رہے ہیں, تو میری نسبت اسامہ سے زیادہ ہے, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ غزوات لڑے, اسامہ نے تو کوئی غزوہ نہیں لڑا, آپ نے مجھے 3000 اس کو 3500 کیسے دے دیے؟ حضرت عمر نے سامنے بولا, میرے سامنے آ کر بیٹھ, بٹھایا سامنے, فرمایا سن, 3500 اس لیے دیے ہیں کہ اس کا باپ جو زید تھا نا, زید بن حارثہ, وہ تیرے باپ سے زیادہ رسول اللہ کو پسند تھا, اور سن, یہ اسامہ جو ہے نا, اسامہ یہ میرے بیٹے عمر کے بیٹے عبداللہ سے زیادہ رسول اللہ کو پسند تھا, تو نے بھلے جنگیں لڑی ہو لیکن پسند تو مصطفیٰ کی ہمیشہ غالب رہے گی. تو مجھے بتائیے یہ نسبتیں کس نے دی ہے؟ لیکن میں یہاں پر ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں, یہ بھی آپ سنیں, کہیں عقیدے خراب نہ ہو جائے, زید بن حارثہ کا رتبہ عمر سے زیادہ نہیں ہے رضی اللہ عنہ, جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں نا اپنے بیٹے کو کہ میں یہ اسامہ بن زید بن حارثہ، یہ زید بن حارثہ کا بیٹا جو یہ اسامہ ہے، اس کو میں اس لیے زیادہ دے رہا ہوں کہ اس کا جو باپ تھا نا اسامہ کا باپ زید، وہ تیرے باپ سے زیادہ رسول کو محبوب تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو میرا بیٹا ہے اور یہ اسامہ کا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا رسول کو اتنا پسند نہیں تھا جتنا زید کا بیٹا تھا، لہذا رسول کی نسبت پر 500 درہم زیادہ دیا جا رہا ہے، 500 درہم زیادہ دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر. لیکن میں یہاں پر آپ کے عقیدے کی خیال کرتے ورز کروں، ایسا نہیں ہے. جو ترتیب خلافت میں وہ ترتیب فضیلت میں ہے. عمر حضرت زید بن حارثہ سے بڑے ہی تھے. آپ کہیں گے جی بڑے تھے تو یہاں یہ کیوں کہا؟ ہم نے کہا اسی کو عشق کہتے ہیں، اسی کو عشق کہتے ہیں. عاشق اپنے نام کے آگے نہیں، وہ بعض لوگ لکھے علامہ، لکھیں علامہ لکھیں، پیر صاحب لکھیں. جو سنجیدہ ہوتے وہ یہ اٹھ پٹانگ کام نہیں کرتے، یہ اٹھ پٹانگ کام میری شان میں آپ نے فلاں جملہ نہیں کہا. جو سنجیدہ ہوتے وہ کام نہیں کرتے، وہ کہتے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ. حضرت عمر کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں کتنا محبوب تھا. فرمایا جن کو لوگ بھول رہے تھے اس طرح توجہ دلائی ہے. فرمایا زید کو بھول گئے تم، زید بن حارثہ رسول اللہ کی نظر میں مجھ سے زیادہ محبوب تھا. یا آپ نے عاجزی کی اور اس مسئلے کو کلیئر کیا. کشف المحجوب میں حضرت داتا گمبش علی حجویری نے فرمایا جب محبت سچی ہو جاتی ہے نا تو بندے میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ چہرے پہ لکھنے کی ضرورت، اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہ کیا؟ جس سے تم پیار کرتے ہو وہ تمہارا محبوب ہے اور تم اس کے محب ہو. وہ تمہارا محبوب ہے، تم محب ہو. داتا گمبش علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں جب محبت صادق ہو جاتی ہے ریاکاری سے، بناوٹ سے، تسنوں سے، من گھڑت باتوں سے، بے ڈھنگے انداز سے جب بری ہو جاتی ہے، مخلص ہو جاتی ہے صرف محبوب کے لیے، اس وقت محب کے اندر ایک ادا پیدا ہوتی ہے. کیا؟ کہ اگر محب جو ہے، محب جس کا محبوب جو ہے وہ اس کو قطرہ دے دینا، قطرہ کہ یہ لے، تو کہیں گے یہ تو دریا ہے، یہ تو آپ نے مجھے دریا دے دیا. وہ اس کے سائز کو نہیں ناپتا، پھر اس کی کیفیت اور پیمانے کو نہیں دیکھتے. میں اتنی محنت کے اپنے اتنا سی دے دیا، وہ یہ نہیں دیتا. محبت جب صادق ہوتی ہے تو محبوب کے قطرے کو بھی سمندر سمجھا جاتا ہے. سال میں ایک دفعہ بھی اگر محبوب ہنس کر دیکھے تو وہ کہے گا بس ٹھیک ہے، سب سے زیادہ مجھ سے ہی پیار کرتے ہیں. تو ایک قطرے کو سمندر کہا جاتا ہے، اور دوسری جانب سے کیا ہے کہ خود کا سمندر لے جا کر محبوب کے قدموں میں رکھ دو تو کہیں حضور یہ قطرہ اگر آپ قبول کر لیں، یہ قطرہ اگر آپ قبول کر لیں. تو یہ حضرت عمر پر صادق آیا کہ اپنے مرتبے سے آپ نے تنزل کیا ہے، اپنے مرتبے سے آپ نے تنزل کیا ہے، سمندر ہونے کے باوجود عشق مصطفیٰ میں اپنے آپ کو قطرہ کہا ہے، اور جو عشق مصطفیٰ میں قطرہ تھا اس کو سمندر کہا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب محبت کامل ہوتی ہے اور اس طرح اہل بیت اور نسبتوں کا اظہار ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 4000 درہم رکھوائے، لیکن جب بات آئی سیدنا مولا علی کی تو فرمایا ان کے دو درجے ہیں، ہاشمی اور بدری. ہاشمی اور کہا ان کا وظیفہ 5000 درہم. سیدنا علی کہنے لگے عمر، فرمایا نہیں یہ ہماری جانب سے خدمت ہے. یہ کتابیں اٹھائیں فاروق اعظم کی سیرت پر ہیں. فرمایا کہ دو نسبتیں، بنو ہاشم ہونا اور بدری ہونا. اچھا امام حسن تو بدر میں نہیں تھے، شیعوں محبت اس کو کہتے ہیں، وہاں تقیہ شقیہ نہیں تھا اور نہ اہل سنت میں تقیہ ہوتا ہے. سیدنا عمر اگر نہیں دیتے تو تم کیا کرے؟ ایک باغ کا الزام لگایا دو چار اور ہو جاتے. ایک تم نے حضرت عمر پر باغ کا الزام لگایا ہے تو دو چار الزام اور ہو جاتے، اس سے کیا جاتا؟ لیکن نہیں، حضرت عمر اس بات کو گوارا نہیں کرنا چاہتے کہ میرے پاس کچھ ہو اور اہل بیت کے ہاتھ میں نہ جائے، میری اولاد کے پاس چلا جائے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مجمع کے اندر مال غنیمت پڑا ہوا ہے؟ حسین آئے رضی اللہ عنہ، فرمائے زین دو، فرمائے دے دو. کا گھوڑا بھی چاہیے؟ کا دے دو. فرمائے یہ بھی چاہیے؟ کا دے دو. عبد الرحمان بن عوف کہنے کے سب دے دو گے، سب دے دو گے حسین کو. حضرت فاروق اعظم کو کیفیت تاری ہوئی، امامہ اتار کر کہتے ہیں سنو عمر کے سر پر اگر یہ بال بھی ہو گئے ہیں نا تو حسین کے نانا کا صدقہ ہے یہ. لے آؤ ایسا جملہ کسی سے جو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت اور شان کے اندر آپ نے عطا فرمایا. خود جلب کرے ہیں. کئی دنوں کے بعد حضرت امام حسین ملنے کے لیے گئے فاروق اعظم سے، تو کیا دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم حضرت امیر معاویہ سے بات کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ سے بات کر رہے ہیں، اور دروازے کے باہر آپ کا بیٹا خود انتظار میں کھڑا ہے کہ کب اجازت ملے گی تو جاؤں گا. امام حسین نے دیکھا بیٹا خود دروازے کے باہر ہے تو میں اندر کیسے جاؤں، نہیں گئے. کچھ ہفتوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد مسجد میں ملاقات ہوئی، حضرت فاروق اعظم نے بلایا، اے میرے بھتیجے تو کہاں تھا؟ امام حسین سے کہا کہاں تھا؟ کہنے لگے میں تو آتا ہوں آپ مصروف ہوتے ہیں. فرمایا کب آئے تھے؟ کہا اس دن میں آیا تھا آپ حضرت امیر معاویہ سے بات کر رہے تھے, آپ کا بیٹا عبداللہ باہر کھڑا تھا تو میں نے کہا میں چلا جاؤں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرما انت احق منی من والدی. فرمایا کہ یہ تم نے کیسے سوچ لیا حسین کہ اگر میرا بیٹا باہر کھڑا تھا تو تم باہر کھڑے رہ گئے, تم میری اولاد پر اس سے زیادہ حق رکھتے ہو, آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں. عمر جس جگہ پر ہو جو کر رہا ہو تمہیں اجازت ہے کہ جب تمہارا دل چاہے عمر کے پاس آ جاؤ. یہ سیدنا فاروق اعظم نے اہل بیت کی محبت سکھائی ہے, یہ سیدنا فاروق اعظم نے اہل بیت کی محبت سکھائی ہے. امام حسن نے تو بدر نہیں لڑی ہے, امام حسن نے تو احد بھی نہیں لڑی ہے, امام حسن نے تو تبوک بھی نہیں لڑی ہے, امام حسین نے بھی نہیں لڑی, لیکن جب وظیفوں کی بات آئی نا تو فرمایا یہ حضور ہو گئے, کہاں بچوں کے مرتب کر رہے ہو, کہاں چلو عبداللہ اور زید اسامہ کا مسئلہ حل ہو گیا, کہاں اب کون رہ گئے؟ کہا حضور سب سے پہلے شہزادے رہ گئے. کہا کون؟ کہا حسین. کہاں کبھی تک لکھا نہیں تم نے؟ کہا نہیں. کہا ان کا وہی وظیفہ ہوگا جو ان کے والد علی کا ہے. 5000 درہم امام حسن کو بھی, 5000 درہم حضرت درہم جو ہے وہ حضرت امام حسین کو بھی, اور وہی 5000 درہم جو ہے وہ سیدنا علی مرتضیٰ کو بھی. تاریخ ایسا صدق بتا نہیں سکتی جو الحمدللہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے عمل اور اپنے کردار سے خاندان اہل بیت کے لیے آپ نے کر کے دکھایا ہے. اور میں ایک حوالہ یہاں پر عرض کر دوں کیونکہ وقت لمبا ہو جائے گا, تو جنگ جمل اور صفین کی بحث انشاءاللہ ہم کل رکھتے ہیں کیونکہ ایک تحقیقی موضوع ہے, تو وہاں پر سیدہ عائشہ پر جو سیوں کے الزامات ہیں اس کو میں جواب آپ کی خدمت رکھوں گا, لیکن اس کا ایک پس منظر سمجھانا ہوگا. آج ذہن آپ کا فضائل کے لیے تیار ہو جائے, کل انشاءاللہ جنگ جمل اور جنگ صفین پر ہم بات کریں گے. لوگ کہتے ہیں آپ اس پر بات کریں گے, میں نے کہا کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ نیٹ پر جا کر ہمارا کوئی نوجوان گمراہ ہونے لگے, اس بات سے کسی سے متاثر ہونے لگے. اس سے پہلے سب باتیں اسے بتا دی جائے, ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا, ہم نے ایسا عقیدہ رکھنا ایسا عقیدہ رکھنا ایسا عقیدہ رکھنا, ساری چیز اس کے سامنے واضح ہو جانی چاہیے. شیر عالم النبلاء کے اندر حضرت امام ذہبی نے یہ مسئلہ لکھا ہے, امام ذہبی نے یہ مسئلہ لکھا کہ یمن سے بڑے خوبصورت کپڑے آئے, یمن سے, یہ شیر عالم النبلاء کے اندر موجود ہے, یمن سے بڑے مہنگے کپڑے آئے. اور جب کپڑے آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے وہ کپڑے سارے مدینے کے لوگوں میں اعلی خاندانوں میں تقسیم کر دیا, اور کاتب کو بلایا جو خط لکھتا تھا. فاروق اعظم کے پاس جس کو کہتے ہیں نا ایک سیکنڈ کا ٹائم, وہ بھی نہیں ہوتا تھا. جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہوں, جنگیں چل رہی ہوں, کسرا کو گرا دیا, قیصر کو گرا دیا, 2 سپر امپائرز گر گئے, اتنی بڑی بڑی حکومتیں گر گئی, تو گرنے کے بعد تو اس کو سنبھالنا بھی تو ہے نا, سارا نظام ہے فاروق اعظم پر, تو بندہ پورا سال بولے نہیں ختم ہوتی بات. تو اتنی مصروف ترین شخصیت, لیکن فرماتے ہیں ان مصروفیت میں سب سے بڑا کام یہ جو اب میں کر رہا ہوں. کاتب کو بلایا, فرمایا خط لکھو. خط لکھا, فرمایا تو نے کپڑے کیسے بھیجے, حالانکہ بڑے قیمتی کپڑے تھے. فرمایا کپڑے تو نے کیسے بھیجے؟ فرمایا سن, اس میں کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا جو حسن کو دیتا یا حسین کو دیتا. امام ذہبی نے لکھا, فرمایا کہ قیمتی لباس لیا جائے اور صحیح طریقے سے سیا جائے, اور خاص حسنین کریمین کے لیے ہو, اور پھر مجھے بھیجا جائے. خلافت کے امور ایک طرف ہے, خط لکھوا رہے ہیں. خط لکھوایا, فرمایا کہ ہاں تیز رو دوڑانے والا کون؟ فرمایا حضور فنا ہے. کہا کیا کام کر رہا ہے؟ کہا فلاں خط لے کے جائے گا. فلاں چھوڑو, فلاں خط نہیں جائے گا, یہ خط جائے گا یمن پہلے. صرف حضرت حسنین کے جبوں کے لیے اور ان کے لباس کے لیے فاروق اعظم اہتمام کرتے ہیں. حضرت علی بھی دیکھتے ہیں کہ واہ واہ عمر, تمہارے دل میں خدا نے اہل بیت کی محبت ڈالی کیسی ہے. اس لیے ہمیشہ حضرت علی کو اپنے بیٹوں کی تعریف حضرت عمر کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, بلکہ آنے سے پہلے حضرت عمر خود کہتے تھے, حضرت صدیق اکبر کہتے تھے, علی تم بھی پیارے ہو لیکن یہ رسول اللہ سے زیادہ ملتے ہیں, چہرہ ان کا زیادہ ملتا ہے. حضرت علی اس پر مسکرایا کرتے تھے. یہ ساری روایتوں کے اندر کتابیں موجود ہے. چند دنوں کے بعد جب یمن سے بنے ہوئے وہ اعلی نسل کے کپڑے کا بنا ہوا جبہ جب آیا رکھے گئے, تو اس وقت آپ نے باقاعدہ اپنے دربار میں اہتمام کر کے حسنین کریمین کو بلایا, فرمائیے لو گھر جاؤ اور پہنو اور آؤ, اور میں دیکھوں گا, ابھی تو مجھے اچھے لگ رہے ہیں لیکن آپ پہنو, اور پہننے کے بعد دیکھوں گا, اگر مجھے اچھے نہیں لگے تو پھر میں خط لکھوں گا اور کہوں گا اس سے اعلیٰ بنا کر بھیجو. ہائے 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 سبحان اللہ. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کو بارگاہ اہل بیت کے ساتھ وہ نسبت ہے, وہ تعلق ہے, وہ ربط ہے. یقیناً راضیوں ہمیں نہ سکھاؤ اہل بیت کی محبت کیا ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے اکابر کا گزارا اس پر رہا ہے, تسلسل اس پر رہا ہے. اور کیا خوب کہا کہ ہمارے اکابر نے اس پر منقبتیں مرتب کی ہیں اور الحمدللہ اس ذوق اس ایمان کو ہمارے لیے اساس اور بنیاد قرار دیا گیا ہے اور وہ ہمارے ایمان کے اندر داخل ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں نوجوانوں آپ کے ذہنوں کے اندر راسخ ہونی چاہیے, یہ ودیت ہونی چاہیے, یہ شامل ہونی چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردہ ہونا کے فضائل کا ایک کچھ مقدمہ جو تھا وہ مکمل ہوا. کل کی نشست میں انشاءاللہ سیدنا مولا کے حوالے سے چند ہم بات کریں گے, اور جو دو خاص موضوع رہ گئے ہیں جنگ صفین کے حوالے سے اور جنگ جمل کے حوالے سے, اس پر جو الزامات اور اتہامات اور جو باتیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے. لیکن اس قول پر اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ مولا جو ہے وہ مظلوم خلیفہ ہیں. مولا جو ہے وہ مظلوم خلیفہ ہیں, ان کا دور خلافت کل میں آپ کو بتاؤں گا. مظلوم خلیفہ ہیں جو ابتلاء اور آزمائش کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے تھے. میں کہتا ہوں پہاڑ پر بھی اگر یہ بوجھ آتا نا تو وہ بھی پگھل جاتا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پروردہ رسول ہیں اور سرکار کی نسل کے بانی ہیں, عقلی میں ولایت ہیں, اسد اللہ الغالب ہیں, امام المشارق والمغارب ہیں, اللہ نے یہ درجہ آپ کو عطا فرمایا, اسد اللہ کا درجہ, حیدریت کے منصب پر اللہ نے آپ کو فائز کیا ہے. تو یہ آپ ہی کا کام تھا کہ آپ نے اس منصب کو نبھایا. لیکن میرے آقا کے اس قول پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. سیدنا علی کے کاندھے پر میرے آقا نے ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا, علی تو وہ ہے کہ تجھے خاص منصب ملا ہے, تجھے خاص منصب ملا ہے. مولا نے کہا کیا؟ فرمایا میں نزول پر جہاد کرتا ہوں, میں نزول پر جہاد کرتا ہوں. قرآن, قرآن کا نزول, اس کو منانے کے لیے حضور نے جہاد کیا ہے نا. بدر کیوں ہوئی, احد کیوں ہوئی, نزول قرآن کو. فرمایا میں نے نزول پر جہاد کیا ہے, تو تاویل پر جہاد کرے گا. تو تاویل پر, میں نے کیا مطلب اس کا, میں نے نزول پر جہاد کیا تو تاویل پر کرے گا. کیا مطلب؟ میں نے قرآن کو لینے پر جہاد کیا ہے تو سمجھانے پر جہاد کرے گا. میں نے قرآن کی قرآن پر جہاد کیا ہے تو مضمون کی تفہیم پر جہاد کرے گا. لہذا الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس منصب سے حضرت علی کی یہ اعلیٰ جزوی فضیلت کے قائل ہیں کہ آپ کو باقاعدہ قرآن کا عظیم مفسر رسول اللہ نے خود فرمایا, اور حضور نے خود فرمایا کہ جدھر علی ہوگا ادھر حق ہوگا, اور جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا. انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں ہم ان تمام باتوں کو کنٹینیو کریں گے. اللہ رب العالمین جل مجدہ سے دعا ہے کہ اہل بیت کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور کرے اور مستنیر کرے. عقیدت دیکھنی ہے تو آؤ دیکھو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, اس کو کہتے ہیں عقیدت. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. واخر دعوانا الحمدللہ.